مولانا محمد انصار خطیب مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، معاشرتی بیماریاں یا معاشرتی بگاڑ کا علاج اگر ہم لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول میں تلاش کریں تو اس کا حل اور اس کا علاج بآسانی ہمیں مہیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ نگاہ چاہیے جو علاج کو صحیح طریقے پر تلاش کرنے والی ہو، اور اپنے مرض کا کی تشخیص کرنا خلوص کے ساتھ وہ چاہتی ہو۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر آپتی اختلاف کی اور آپتی تناؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ٹکراؤ نظر آتا ہے، بچے اپنے والدین سے روٹ جاتے ہیں، یا تو استاد اپنے شاگرد سے نالہ ہوتا ہے، یا کمپنی کا ذمہ دار اپنے ملازمین سے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مریض ڈاکٹر سے بدظن ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، شریعت اس کا کیا علاج بتاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بات ملتی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اخلاقی عنصر میں ایک اہم ترین عنصر تسلی دینا، حوصلہ بڑھانا، دل بستگی کرنا، جی بہلانا، یہ چیز قرآن مجید کی آیات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں چیز ہمیں ملتی ہے۔ جہاں ان اخلاق کو ہم پتے پردہ ڈال دیتے ہیں، شیطان کو مواقع ملتے ہیں وہ آپس میں لڑانے اور آپس میں اختلاف کے پیدا کرنے کے لیے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا اور اپنی پوری طاقت صرف کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دل دور ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جمع پونجی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات میں ہم غور کریں تو ہمیں دل بستگی والی بات یا دل جمعی والی بات انبیاء اکرام کے واقعات میں ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لیجئے، ان کے بھائی ان کو لے گئے اور ان کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ اندھے کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا جائے، اور باپ کی جو محبت پوری طور طریقے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح مبذول ہے، اس میں کسی طرح کی رکاوٹ لائی جائے۔ تو انہوں نے ان کو جا کر فلما ذهبوا به، جب وہ ان کو لے گئے اور ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، تو اس موقع پر اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کی ڈھارس بنانے کے لیے کیا بنا بتایا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ جو کچھ برا کریں تم جان لو ان حالات سے تم نکلو گے، صرف نکلو ہی گے نہیں بلکہ تمہیں عزیز مصر بنایا جائے گا، اور تمہارے بھائی تمہارے پاس بھیک مانگنے آئیں گے اور وہ تم کو پہچان نہ سکیں گے، اور تم ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ سنگ دلی کا جو معاملہ کیا تھا تم ان کے سامنے پیش کرو گے، اور انہیں احساس تک نہ ہوگا کہ ہم نے بھائی کے ساتھ جو معاملہ کیا اور بھائی نے ہمارے ساتھ اتنا بہتر سلوک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس بات کی درخواست کی، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار اس دنیا کے اندر کروں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا، ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اے موسیٰ تمام لوگوں میں وحی کے لیے اور رسالت کے لیے کیا میں نے تم کو چنا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بڑا اعزاز نہیں، اسی اعزاز پر اکتفا کر جاؤ، تمہارے اندر میری رویت کا تم تحمل نہیں کر سکتے، لہذا اپنی تبلیغ کے کام کو تم جاری رکھو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے کس طرح نکالا گیا اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے مڑ کر یہ بات کہہ رہے ہیں، اے کعبہ، اے مکہ، میں کبھی تمہیں نہ چھوڑتا، اگر یہاں کے رہنے والے مجھ پر کو مجبور نہ کرتے تو میں اس سرزمین کو کبھی چھوڑنے والا نہ ہوتا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ڈھارس دی اور کس طرح کا جی بہلایا، کیا فرما، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس ذات نے تم پر قرآن مجید تم پر اتارا اور اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت، اس کی تعلیمات کی ترویج کے ذمہ ذمہ داری دی، لرادک الی معاد، تم کو اسی مکے میں فاتحانہ طریقے پر، اور تم یہاں پر فاتحانہ طریقے پر داخل ہوں گے۔ اور ہوا ایسا۔ سورۃ العبس کے سلسلے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بات کہتے ہیں، عبس وتولى، اور سورۃ العبس کی شروع کی آیات جو اتری اس کے اندر اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشفقانہ عتاب کیا۔ کیوں کیا؟ کہیں اس اندھے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور اس جیسے دیگر صحابی کا دل نہ ٹوٹے اور اس موقع پر یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کم تر درجے کے ہیں اور یہ صنادید قریش، سرداران قریش بلند درجے کے تھے۔ ہرگز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کے نزول کے ذریعے بتا دیا آپ کا یہ رویہ درست نہ تھا، آپ کو ان سے رخ نہ پھیرنا چاہیے تھا، آپ کو ان سے اعراض نہ کرنا چاہیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس طرح کی واضح مثالیں ایک نہیں دسیوں ملتی ہیں۔ حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی اپنے دیہات سے آیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ ہدایا لاتے تھے، ہدیے لاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے واپسی کے موقع پر انہیں زادے راہ دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے، ان ظاہرا بادینا ونحن حاضرو، کہ یہ تو ہمارے دیہاتی بھائی ہیں اور ہم ان کے شہری بھائی ہیں۔ ایک موقع پر بازار میں کچھ چیز بیچ رہے تھے، پیچھے تے جا کے آنکھیں بند کر لی، وہ پوچھنے لگے کون ہے، کون شخص شرارت کر رہا ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے جسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملنے لگے تاکہ ان کی برکات حاصل ہو، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اس شخص کو تم میں سے کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر کہنے لگے، ارے مجھے کون، میری کون قیمت لگائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، لوگوں کے پاس تمہاری قیمت ہو یا نہ ہو، اللہ کے پاس تم بڑے قیمتی ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، جابر کیا بات پیش آئی ہو، بہت زیادہ غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگے، والد صاحب نے شہادت حاصل کی، اب میں اہل و عیال کثیر تعداد میں ہیں، کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا، اس بوجھ کو میں کیسے اٹھاؤں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کا دل خوش کیا، ان سے کہنے لگے، پتا ہے تم کو جابر کس حالت کے اندر ہیں، اللہ تعالی کسی سے بھی ملاقات کرتا ہے پردے کے پیچھے ملاقات کرتا ہے، لیکن تمہارے والد سے اللہ تعالی نے براہ راست ملاقات کی اور پوچھا، بولو جابر تم کیا چاہتے ہو؟ تو تمہارا جابر نے یہ کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر دوبارہ مجھے بھیج دیجئے اور میں دوبارہ شہادت حاصل کر کے آپ کے در پر حاضر ہوتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے یہاں ضابطہ یہ ہے جو آتا ہے پھر واپس جاتا نہیں. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا رخ بدل دیا اور باپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ایسی بشارت سنائی کہ ان کے دل کے اندر جو غم تھا وہ غم ہلکا ہوا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسا وقت ہے کہ وہ نماز کے لیے آنا ان کا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا بات ہے تم مسجد کے اندر اس وقت بیٹھے ہو اور فرض نماز کی ادائیگی کا وقت بھی نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بوجھ میرے غم کے, مجھے قرض کے بوجھ نے بوجھل کر دیا ہے اور اس غم کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے, کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو دوہرا نہ کیا, فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارا پورا قرض ادا ہو جائے گا؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ومن العجز والکسل ومن البخل والجبن ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال. خدا تعالیٰ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دعا کا اہتمام کیا اور میرا جملہ قرض ادا ہو گیا. اگر مثالیں بیان کرنی شروع کی جائے تو دسیوں مثالیں لی بچائی جا سکتی ہے. امام الزہد والورع حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جس کے ذریعے سے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہے ٹوٹے دل کو جوڑنا. اللہ تعالی کی صفات میں ایک صفت الجبار ہے, وہ بگڑے کاموں کو بناتا ہے, وہ زبردست ہے, وہ زور طاقت والا ہے, اس کے سامنے کوئی جڑتا نہیں. دو سجدوں کے درمیان میں اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی, اے اللہ ہمارے ٹوٹے دل کو جما دے, ہمارے بگڑے کام کو بنا دے, اس دعا کو جو ہے بتایا گیا. ٹوٹے دلوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کیا کچھ مرہم فراہم ہے. جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, اللہ تعالی کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے جس کی کیفیت اللہ ہی زیادہ جانتا ہے, ندا لگتی ہے, ہر کوئی مانگنے والا اس کی مانگ پورا کی جائے, ہر کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت مغفرت قبول کی جائے, اس کے گناہ کی معافی کیا مزدہ اسے سنایا جائے. یہ کیا بات ہے, گنہگاروں کے لیے اللہ تعالی معافی کے دروازے کھول دیتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے میں درمیان اور تمہارے گناہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں, سچے دل سے توبہ کرو گے ہمارے یہاں تم کو معافی ملے گی. موجودہ دور کے اندر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں استاد اور شاگرد کے درمیان دوری ہے, کیونکہ استاد نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس نے شاگرد کے دل میں جگہ بنا لی اور وہ سمجھا کہ یہ میرا خیر خواہ استاد نہیں ہے, اب اس نے کہہ دیا ہے میری ترقی نہیں ہوگی, اب میں ترقی نہ کر سکوں گا. ایک مریض اپنے ڈاکٹر کی طرف سے ایسے کلمات سننا چاہتا ہے جو تسلی بخش ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا آدھا مرض دور ہو جاتا ہے, لیکن یہ چیز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. اسی طریقے سے ایک کمپنی کا مالک اپنے ماتحتوں کے ساتھ پیار و محبت کی گفتگو نہیں کرتا, جس کی وجہ سے اس کمپنی کے مزدور اس کمپنی کی ترقی کے سلسلے میں فکر نہیں کرتے, کیونکہ اس کا ذمہ دار اپنائیت کا اور اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے اللہ کی ذات جبار ہے, اگر ہم فقر و فاقے کے شکار ہیں اللہ ہمیں غنی بنا دے گا. اگر ہم پریشانی سے دو چار ہیں تو اللہ ہماری پریشانی کو دور کرے گا. اگر ہم لوگ خوف کی کیفیت میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے خوف کو امن سے بدلے گا. بے اطمینانی کی کیفیت ہے, اطمینان کی کیفیت اللہ دلانے والا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ایک یتیم کی کفالت کرنے والے کا کس قدر اعزاز دیا گیا یہ بتایا گیا. جو کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہے اور اس کا بچہ بے یار و مددگار ہے, معاشرے کا کوئی فرد آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے, اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, کیا ملنے والا ہے؟ بتایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین, جتنا یہ دنگل دو انگلیاں ہیں ان میں کتنا فاصلہ ہے, اتنا ہی فاصلہ میرے اور کفا کفی یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان ہے. میاں بیوی کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے, وجہ یہ ہے کہ بیوی کی بات میاں سے کڑوی ہوتی ہے اور شوہر کی بات اپنی بیوی سے کڑوی ہوتی ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ حالات اگر سنگین ہو تو ایسے میٹھے بول اگر زبان سے ادا کیے جائیں جس کی وجہ سے غصہ کافور ہو اور ناراضگی دور ہو. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم بچوں کے صلت استقرار کی فکر کی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ چڑیا پالا ہوا ہے اور اس کو لے کے کھیل رہا ہے. دو دنوں کے بعد پھر گزر ہوا تو بچہ غم زدہ ہے, پوچھنے لگے یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ارے ابو عمیر تو بتاؤ تو وہ تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی. اس طرح کے بول گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بچے کے دل میں اتر جاتی ہے. بہرحال تفصیلات کے اندر جائے بغیر ان معلومات کو ند نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ہم دیکھیں ہم معاشرتی زندگی کے اندر ہمارا رہن سہن کیا ہے, ہماری زبان کا استعمال کیا ہے. کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کی تل گفتگو کی وجہ سے اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے اور ان کی خیر خیریت تک نہیں رکھتے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. ان بچوں کو چاہیے والدین کے دل کو جیتے. اگر ان کی ناراضگی آپ نے مول لی تو پھر اللہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا. رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین, اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی والدین کے رضامندی میں رکھی ہے اور اپنی ناراضگی اللہ تعالیٰ نے والدین کی ناراضگی میں رکھی ہے. والدین ناراض ہیں اللہ بھی ان سے ناراض ہیں. کتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے, دونوں طلاق کے ذریعے الگ ہو رہے ہیں, اسلام نے کیا تعلیم دی؟ اس کو حق متاع دیا جائے. ومتعوہن یعنی الگ ہو رہے ہیں, ایک مبلغ ایک رقم ان کو دی جائے تاکہ جو نفرتیں ہیں جو بغض و عداوت ہیں اس حسن سلوک کی وجہ سے وہ دور ہو جائے اور یہ رقم اس کے حالات کے اندر اس کے کام دینے والی ہو. سچی بات یہ ہے ہمارے ہر مرض کا علاج کتاب اللہ و سنت رسول میں موجود ہے, لیکن افسوس اس بات کا نہ ہمیں کتاب اللہ کے پڑھنے کی فرصت, نہ اس کے معانی پر غور کرنے کی فرصت, نہ اس کے تقاضے پر عمل کرنے کا ہمارا اہتمام, اور نہ اس کی تعلیمات کو عورت تک پہنچانے کا ہمارے اندر جذبہ ہے, نہ احادیث مبارکہ کا مذاکرہ ہے, نہ ان مجالس میں بیٹھنے کی فکر ہے جہاں پر فضائل کی تعلیم ہوتی ہے اور جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات سنائے جاتے ہیں. اللہ ہماری غفلت پر رحم کرے اور ہم سب کو رجوع اللہ کی کیفیت ہم سب کے اندر پیدا کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب و طریقے کو زندگی کے ہر پہلو میں اپنانے کی ہم سب کو توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.